وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے دلوں کی بیماریوں میں سے بغض اور نفرت. دلوں کی مختلف بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور ان مختلف بیماریوں میں سے جو مہلک بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے دل کی، بغض اور نفرت کی. بغض اور نفرت کی بیماری کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسے لوگ جن کے دلوں میں بغض اور نفرت ہو، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے کیا اخلاق ہیں؟ ان کے کیا صفات ہیں؟ بغض اور نفرت کی بیماری جب کسی معاشرے میں پھیل جائے تو معاشرہ کیسے ہو جاتا ہے؟ بغض اور نفرت کی مختلف صورتیں، بغض اور نفرت کے تعلق سے ایک بنیادی قاعدہ الولاء والبراء کے تعلق سے، مسلمان نے کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے بغض کرنا ہے، یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. سلف صالحین کے بعض اقوال اور افعال بغض و نفرت کے تعلق سے، اور آخر میں اس موذی بیماری کا علاج. بغض و نفرت، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دو ایسے لفظ ہیں جن سے کراہت محسوس ہوتی ہے. یہ الفاظ بنیادی طور پر اچھے الفاظ نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن عجب بات یہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بغض و نفرت کرنا اچھی چیز نہیں ہے، بنیادی طور پر اصل میں اس کے باوجود بھی ہم بغض و نفرت کر ہی بیٹھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دل بغض و نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. اور دل کی اس بیماری کا اثر ہمیشہ چہرے پر ہوتا ہے. بغض و نفرت کرنے والے لوگ اپنے اس مرض کو اپنے دل میں چھپا تو سکتے ہیں، لیکن اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتے. اس موذی مرض سے چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے. یہ جو خوبصورت چہرہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے یہ خوبصورت چہرہ بھی جل جاتا ہے، اور اس کی یہ خوبصورتی بھی باقی نہیں رہتی. دیکھنے کو تو بڑے خوبصورت انسان ہے, گورا اور چٹا اس کا رنگ ہے, لیکن حقیقتاً جب اس کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو اس کی ساری خوبصورتی اڑ جاتی ہے, اور پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ضرور ہے. ایک ہی ملاقات میں آپ پہچان لیتے ہیں. اور چہرے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. الفاظ وہ کیسے اختیار کرتا ہے بات کرتے ہوئے, کیسے بات کرتا ہے, کس انداز میں بات کرتا ہے, آپ کو ایک ہی ملاقات میں محسوس ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں جاننے سے پہلے میں اس عظیم حدیث کے تعلق سے جو خطبے کے آغاز میں میں نے بیان کی ہے, اس حدیث کے تعلق سے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. حدیث یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب, بے شک شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں گے. آج کے بعد جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے جس میں ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری خوشخبری ہے, پیارے نبی سے ہمیں پیاری خوشخبری ملی ہے. جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت نہیں ہوگی, شیطان خود مایوس ہو چکا ہے. لیکن دوسرے حصے میں وعید ہے اور ایک بری خبر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ولیکن فی التحریش بینہم, لیکن اس چیز سے مایوس نہیں ہوا ابھی جزیرۃ العرب میں کہ لوگوں کے آپس میں ان کے دلوں میں بغض اور نفرت کو ڈال دے اور آپس میں ان کے جھگڑے ہوں اور ایک دوسرے پر اکسانے سے مایوس نہیں ہوا. حدیث کے پہلے حصے سے کیا مراد ہے اور شیطان کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ شیطان کی عبادت کا معنی ہے بتوں کی عبادت یا غیر اللہ کی عبادت, شرک. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی جب اپنے والد کو نصیحت کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی, یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرے والد, اے میرے باپ, شیطان کی عبادت مت کرو. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ بت بناتے بھی تھے, اور بتوں کی عبادت کا خاص خیال بھی رکھتے تھے, بتوں کے محافظین میں سے تھے, اولین محافظین میں سے تھے. عجب بات ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ جسے اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں اور اپنا محافظ سمجھتے ہیں وہ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں. عجب سی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان, تو اس حدیث سے مراد یہ نہیں کہ شیطان کی پیروی نہیں ہوگی یا کوئی شیطانی عمل نہیں ہوگا یا کوئی نافرمانی نہیں ہوگی, ہرگز نہیں. اس حدیث سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ مراد ہے کہ بتوں کی عبادت جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی, شرک جزیرہ عرب میں عام نہیں ہوگا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جزیرہ عرب میں بھی مزارات کا قیام ہوا, یہاں پر بھی شرک ہوا, تب ہم کیسے سمجھے اس حدیث کو؟ میرے بھائی, اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس زمانے سے, اس دن سے جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے, آج تک تا قیامت جزیرۃ العرب میں شرک پر اتفاق نہیں ہو سکتا کہ پوری سے متفق ہو جائے اور پھر شرک عام ہو جزیرۃ العرب میں, یہ ناممکن ہے. لیکن افراد الناس بعض اوقات بعض جگہوں پر شرک تو ہونا ممکن ہے, اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ذوالخلصہ جو بت ہے اس کے ارد گرد عورتوں کے سری نہیں ہلیں گے, یعنی پھر بت کا طواف بھی ہوگا جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. یہی امتیازی فرق ہے کہ جزیرۃ العرب میں شرک پر اتفاق تھا جاہلیت میں, جاہلیت کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں شرک پر اتفاق تھا, سب متفق تھے شرک پر, یعنی اجماع تھا جاہلوں کا مشرکین کا زمانے جاہلیت میں شرک پر. اب یہ اجماع ناممکن ہے جزیرۃ العرب میں تا قیامت, جب نور توحید ایک مرتبہ اس نور توحید کی ابتدا ہو گئی ہے جزیرۃ العرب سے, اب یہاں پر شرک پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, آج بھی یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بدعقیدہ ہیں, جو تصوف اور شرک و بدعات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو جانتے بھی ہم موجود ہیں, لیکن شرک کا قیام اس پر اتفاق ہونا ناممکن ہے. افراد الناس میں تو یہ ممکن ہے, لیکن پورے جزیرہ عرب میں ایک قانون بن جائے اور سب کا اتفاق ہو جائے, پھر سے بت پرستی اور شرک عام ہو جائے, یہ ناممکن ہے. تو یہ خوشخبری ہے. لیکن اس حدیث میں ایک بنیادی وجہ بھی بیان فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کون شیطان کی عبادت نہیں کریں گے جزیرہ عرب میں؟ المصلون, نمازی. لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں سوائے ایک واحد ملک ہے, آج اس زمانے میں سعودی عرب ایک واحد ملک ہے جہاں پر قبر پرستی نہیں ہوتی, جہاں پر شرک کا قیام نہیں ہے, عام نہیں ہے. اس ملک کے سوا پورے امت اسلامیہ میں شہروں میں, گاؤں میں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی آپ کو مزارات نظر آئیں گے اور قبر پرستی آپ کو نظر آئے گی. تو پھر نماز وہ بھی تو پڑھتے ہیں. یاد رکھیں, نماز کا اصل قیام توحید پر ہوتا ہے. جس کے توحید نہیں اس کی نماز ہی نہیں. اور ایک دفعہ موحد نماز کا اہتمام کرے اور پابندی سے پڑھتا رہے تو پھر اس کے ایمان میں اور توحید میں مزید مضبوطی آتی ہے اور اس کا ایمان اور توحید ایسے مضبوط ہو جاتے ہیں پھر وہ شرک کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. کرنا تو دور کی بات ہے لیکن ابتدا توحید ہے, بنیاد توحید ہے, اصل توحید ہے. جس نے توحید کو سمجھ لیا ہے اور پھر وہ نماز کا بھی پابند ہے اور نماز ویسے پڑھتا ہے جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, موحد ہے, متبع سنت ہے, تو شیطان کو مایوس کر دیا ایسے شخص نے. اور ایسا شخص شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور کتنا عظیم انسان ہے یہ, کتنی شرف والا مسلمان ہے یہ کہ شیطان خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے مجھے مایوس کر دیا ہے. اور جو ابلیس کو شیطان کو مایوس کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا بندہ ہوگا اور کتنی عظمت ہوگی اس بندے کی. اب بری خبر کی طرف آتے ہیں. شیطان ان اچھے لوگوں سے, شرف والے لوگوں سے, جن لوگوں نے شیطان کو مایوس تو کر دیا کہ اب وہ شرک نہیں کریں گے, اور شیطان کے لیے سب سے بڑی یہی مصیبت ہے کہ ایک مسلمان شرک کیوں نہیں کرتا. شیطان کے سب سے خوفناک جال شرک کا جال ہے. جو اس میں ایک دم پھنس جاتا ہے اس کو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. جو اس جال سے بچ جاتا ہے تو شیطان اپنا دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے. اب وہاں سے تو مایوس ہو چکا ہے لیکن اس خوفناک چیز سے مایوس نہیں ہوا, اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں بغض اور نفرت ڈال دے, انہوں کا آپس میں جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر عام کر دے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لے, اگر موحد ہیں اور نمازی ہیں. اب ایک چیز اور باقی ہے اور وہ یہ ہے, اس دل کو صاف کر دیں. کوئی شیطان خود گواہی دے رہا ہے, ابھی ایک اور حربہ میرا باقی ہے ان اچھے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نا کہ اب اس انسان کو میں جنت میں جانے نہیں دوں گا. پھر مختلف اس کے حربے ہیں, اللہ تعالیٰ اجازت دے دی, لمبی عمر دے دی جو اس نے مانگا ہے. لیکن ایک قسم کے لوگ ہیں جو شیطان کے بہکاوے سے, جالوں سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے, اور محض اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا یہ. الا عبادك منهم المخلصين, الا عبادك منهم المخلصين, یہ شیطان کی گواہی ہے کہ اللہ تعالی میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں سب کو بہکاؤں گا, لیکن جو بچ جائیں گے میرے بہکاوے سے, یہ بھی میں خود گواہی دیتا ہوں, صرف تیرے مخلص بندے بچ سکیں گے. اور مخلص بندوں میں اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ موحد ہے, متبع سنت ہے, نمازی ہے, لیکن ایک چیز باقی ہے, اس دل سے بغض و نفرت کو نکال دیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. اگر اس شیطان کے اس جال سے بھی بچ جاتے ہیں تو پھر شیطان کے باقی جو جال ہیں وہ بہت کمزور ہیں. دو بڑے جال مضبوط ہیں شیطان کے, ایک شرک والا ہے جس میں بدعات بھی شامل ہیں جب اس سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دوسری چال اور دوسرا جال بغض و نفرت کو پیدا کر دینا. تو یاد رکھیں جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا شیطان کا اس دل پر بار جو ہے وہ بہت کمزور ہوگا. شیطان تو چھوڑے گا نہیں, وہ کوشش کرتا رہے گا, اور ہمیں بھی ایک دوسری طرف کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے تاکہ شیطان کی چال جو ہے وہ ناکام ہو جائے. سب سے بہترین لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں, جن کے دل اللہ تعالیٰ نے صاف اور پاک رکھے ہیں, وہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پاک دل ہے اور اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں, اپنی قوم سے محبت کرنے والے ہیں, اور ان کے بعد ان کے شاگرد, ان کے متبعین, سب سے قریبی متبعین ان کے صحابہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو ایسے مثال قائم کی ہے کہ تاریخ میں ایسے مثال دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الفتح میں, محمد رسول اللہ, محمد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں, کون ہیں یہ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. کتنے شرف والے ہیں کہ پہلے جملہ محمد رسول اللہ, دوسرا جملہ ہے والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں, ساتھی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو رسالت سے جوڑ دیا ہے کہ وہ رسول اللہ ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بھی اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کیا نشانی ہے, کیا علامت ہے ان کی؟ اشداء علی الکفار, کافروں پر شدید ہیں, سختی کرنے والے ہیں, اور سختی اثر ہے, حقیقت دل میں ہوتی ہے, تو جس سے بغض و نفرت کیا جاتا ہے اسی سے سختی کی جاتی ہے, اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے سختی نہیں کی جاتی. تو شدت کرتے ہیں کافروں کے ساتھ, رحماء بینہم, اور ایک دوسرے سے آپس میں یعنی پھر محبت سے پیش آتے ہیں. رحماء فعلاء کے وزن پر ہے, بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں, رحیم ہے ایک دوسرے پر, رحم کرنے والے ہیں, اور محبت کی بنیاد رحمت ہی ہوتی ہے. اور والدین کے دل میں اللہ تعالی نے جو بچوں کی محبت رکھی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ رحمت ہی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما رب بیانی صغیرہ, یادوں پر رحم فرما, جس طریقے سے ان لوگوں نے اس رحم کی بنیاد پر بچپن میں میری تربیت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے تعلق سے فرماتے رحماء بینہم, اور بہترین مثال ہمیں ملتی ہے ہجرت کے بعد انصار نے جو مہاجرین کا استقبال کیا اور ان کے لیے اپنے گھر کھول دیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر, کہ آج سے مہاجرین اور انصار بھائی بھائی ہیں, اور باقاعدہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. تو معروف قصہ ہے سیدنا سعد بن عبادہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کا. سیدنا سعد بن عبادہ لے جاتا ہے اپنے گھر میں اور ایسی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ تاریخ پریشان ہے، کیا اس زمین پر ایسے لوگ واقعی آئے ہیں یا محض قصے اور افسانے ہیں؟ یہ اپنے سکے بھائی سے بھی بہت مشکل ہے کوئی انسان ایسی مہمان نوازی کرے گا اور ایسا سلوک کرے گا. کہتا ہے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، یہ میرا مال ہے، میری زندگی کی کمائی ہے، جو کچھ آج تک میں نے کمایا ہے یہ ہے مال، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے. میرے دو بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہے تم بتاؤ، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا. یہ دل کہاں سے آیا ہے؟ اس دل کو کس نے جوڑا ہے؟ اس دل میں اس محبت کو کس نے پیدا کیا ہے؟ سبحان اللہ، دلوں کو پھیرنے والا. جب کسی کے دل کو ایمان کی طرف پھیر دیتا ہے، توحید کی طرف پھیر دیتا ہے، فرما برداری کی طرف پھیر دیتا ہے، قربانی کی طرف پھیر دیتا ہے، تو پھر ایسا نمونہ سامنے آتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آدھا آدھا دے دو، فرمایا تمہارا بھائی ہے اس کی ضروریات پوری کر لو، بس یہ کافی ہے. مہاجرین ہیں، بے گھر ہیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے تھوڑی مہمان نوازی کر لو، جو تم کھا تو اس میں سے کھلا دینا. عظمت دیکھیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا طریقہ دیکھیں. اب دوسری طرف بھی تو عظیم صحابی ہیں نا، وہ بھی تو دل والے ہیں نا. سید الرحمن فرماتے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت ڈال دے، مجھے بتاؤ کہ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے؟ کس نے اب دروازے کھول دیے؟ اور حقیقتاً یقین کے ساتھ، کوئی مذاق نہیں کر رہے تھے یا کوئی امتحان نہیں لے رہے تھے، جیسے بعض لوگ کچھ دیتے تو پھر میں تو دیکھ رہا تھا، نہیں وہ کام نہیں ہے، حقیقتاً تھا. سر سید عبد الرحمن بھی جان چکے تھے کہ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں اور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وقت تو اوپر مال نہیں ہے، گھر چھت نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے نا، صحت ہے، عقل ہے، تندرستی ہے، ہنر ہے، سمجھ ہے. ابھی تک کس نے مجھے رزق عطا فرمایا؟ کیا کسی زمان سے میں نے رزق کمایا تھا؟ جس نے پہلے مجھے عطا فرمایا وہ مجھے آج اس سے زیادہ عطا فرما سکتے، مجھے یقین ہے. مجھے دکھاؤ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے. اور تھوڑے سے عرصے میں ہی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے اور پھر سے تجارت کا کام شروع کیا، تھوڑے عرصے میں پھر سے بڑے تاجر بن گئے. جب ان کی وفات ہوئی اتنا سونا تھا وارثوں کے لیے، ان کے سونے کو تولا نہیں گیا، آری سے کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا. سونے کو کاٹتے ہوئے دیکھا کبھی کسی نے کیسے کاٹا جاتا ہے؟ یعنی ایک کلو ہوتا یا دو پانچ کلو ہوتے تب بھی تولا جا سکتا ہے، اتنا سونا تھا کہ آری اسے کاٹ کر بھی ان کے وارثوں کو دیا گیا. اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا، التوکل علی اللہ، بھروسے سب کرتے ہیں لیکن حق توکل کتنی کرتے ہیں؟ جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اور یہ حق تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کے لیے دینے والے بن جائیں. اور اسے خلوص دل کے ساتھ اللہ کے لیے دیا, واللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے یہ دل ہے کیسا. سب کچھ اسے دیا ہے میں نے, لیکن جب آزماتا ہوں تو یہ کرتا کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ یہ مجھے دکھانا چاہتا ہے, آپ کو دکھانا چاہتا ہے. وہ تو اس دل کا بھی خالق اور مالک ہے, ہمارا بھی خالق اور مالک, وہ تو جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم دعوے کرنے والے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور جب آزمائش کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. روز اپنی شکل دیکھتے ہیں آئینے میں, حقیقت کا تب پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ زبان پر جو ہے وہی دل میں ہے, یا زبان سے کچھ کہتے ہیں اور حقیقت میں ہم ہیں کچھ اور. سلف صالحین, سلف صحابہ کرام ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین, ان کو کہا جاتا ہے السلف الصالح, گزرے ہوئے اچھے لوگ جنہوں نے اس دین کو سمجھا ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے, پھر ان سے براہ راست تابعین نے, پھر ان سے براہ راست اتباع تابعین نے. یہ تین بہترین زمانے ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ, پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. اور جو بھی ان کی پیروی کرتا ہے احسان کے ساتھ, بہترین طریقے سے پیروی کرنے کا حق ادا کرتا ہے شریعت کے ہر مسئلے میں, خاص طور پہ جو دین کی بنیاد ہے عقیدہ ہے, عقیدے کے مسئلے میں, منہج کے مسئلے میں, وہ حقیقت متبع ہے احسان. یعنی کہ بعض مسائل کو تو ان کی پیروی کی, اور بعض مسائل جو میری خواہش چاہتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں اپنی خواہش نفس کے مطابق, ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہوں. یہ اتباع نہیں ہے, احسان تو دور کی بات ہے. ومن تبعهم بإحسان, جو بھی احسان کی ان کی پیروی کرتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. کتنی بڑا شرف ہے, ہم نے صحابہ کو دیکھا نہیں ہے, لیکن قیامت میں ان کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں جب ان کے راستے کو اپنائیں گے, ان کے راستے پر چلیں گے. صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں گے تب اس دنیا میں ان کی پیروی, ان کے راستے کی اتباع, اس دین کو سمجھا ہے ان کی سمجھ کے مطابق, قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھا ہے ان کی سمجھ کے مطابق, تو اس کریم اور عظیم اور محسن رب سبحانہ و تعالی کہ یہ کرم قیامت کے دن بھی ہوگا کہ ان کے گروہ میں ہم بھی شامل ہوں. اور اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے, یا جو من میں آیا لیا, جو من میں آیا چھوڑ دیا, پھر تو ان کے گروہ میں ہونا ممکن نہیں ہے. سیدنا ابو دجان رضی اللہ عنہ وفات کے وقت, آخری وقت میں ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد معروف تابعی سیدنا زید بن اسلم, اور ایسے تابعین تھے, اتنا علم تھا کہ بعض صغار الصحابہ بھی ان کی مجلس سے تفسیر میں آتے تھے. زید بن اسلم سبحان اللہ, ابو دجانہ کے پاس جاتے ہیں اور بستر مرگ پر ہوتے ہیں, اور چہرے پر ایک عجیب سی رونق دیکھتے ہیں, چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ. کہتے ہیں ابو دجانہ, اب طالب علم ہے اپنے استاد سے, استادوں میں سے, یعنی انہوں نے بہت سارے صحابہ سے علم حاصل کیا، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے رضی اللہ عنہ. جب ان کی عیادت کے لیے گئے، ان چہرے کی طرف دیکھا تو چہرہ رونق سے بھرپور چمک رہا تھا. تو کہتے ہیں آخر یہ راز کیا ہے؟ میں آپ کے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جب میں ایک طالب علم ہوں، اب آخر وقت مجھے یہ بھی ایک راز، رازوں سے یہ راز بھی تو بتا دے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جب میرا یہ وقت آئے میری بھی یہی حالت ہو. تو طالب علم ہمیشہ علم کے پیچھے رہتا ہے ہمیشہ. کہتے اور تو مجھے نہیں پتا، سید ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو چیزوں میں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، جب بات کرتا تو ضرورت کے لیے بات کرتا، جس چیز کا مجھ سے تعلق نہیں ہے یا کوئی فضول بات اسے میں گریز کرتا. اور دوسری بات، میرا دل ہمیشہ ہر مسلمان کے لیے محبت سے بھرا ہوا تھا، دل میں مسلمانوں کی محبت ہے، کوئی بغض و نفرت نہیں ہے. کبھی کوئی مسئلہ ہوا، کسی سے کوئی بات بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے، یا بشر ہیں، لیکن دل کو فوراً صاف کر دیتے تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ، یونس الصدفی، یہ بھی ایک عالم ہے امام شافعی کے زمانے کے، یونس صدفی خود کہتا ہے کہ میں نے شافعی سے زیادہ عقل مند کسی کو دیکھا نہیں. کیا عقل مندی کی بات ہے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا امام شافعی کے ساتھ کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، میں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ اور کہا، اختلاف ہو گیا اور ہم الگ ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد جب میری ملاقات امام شافعی سے ہوئی تو مجھ سے ہاتھ ملایا، میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم بھائی بھائی باقی رہیں جیسے کہ پہلے تھے، اگرچہ ایک مسئلے میں اختلاف باقی کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ، مسئلے میں اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا مطلب بغض نفرت پیدا ہو گئی. پھر جیسے کہ آج کے زمانے بعض لوگ کہتے لکم دینکم ولی دین، یہاں تک پہنچ گئے بعض لوگ. اختلاف ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ بھی عالم ہیں، میں بھی عالم ہوں، اجتہاد میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، اختلاف باقی ہے اس مسئلے پر، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، وہ تو باقی رہے گا. میرا ایمان، میرا تقوی، میرا علم اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، جیسا کہ آپ کا ایمان تقوی تمہیں اجازت نہیں دیتا. لیکن کیا ہماری محبت باقی نہیں رہ سکتی؟ امام الذهبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قصہ بیان فرمایا ہے، آگے تعلیق کرتے فرماتے ہیں امام ذهبی، یہ دلیل ہے کہ امام شافعی کامل العقل اور سمجھ اور علم والے انسان تھے. سبحان اللہ، لیکن کیا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو شریعت کا، تب بھی ہماری محبت باقی رہنی چاہیے؟ یاد رکھیں، یہ فروعی مسئلہ تھا شریعت کے مسائل میں سے، شریعت کے اصولی مسائل میں، عقیدے کی بنیاد، عقیدے کے اصول کے مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ نمایاں کر دیتا ہے اہل سنت کو اہل بدعت سے. یہ وہ اختلاف ہے جو ایک سنی کا دوسرے سنی کے ساتھ ہوتا ہے. اہل سنت جماعت میں سے علماء کا بعض فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. اگر ہو جاتا ہے تو پھر محبت باقی رہتی ہے, اور اہل بدعت کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کی بنیاد پر نفرت باقی رہتی ہے, اور اگر بدعہ غیر مکفرہ ہے تو پھر ان کا جو توحید ہے اور ان کے جو ایمان ہے جو باقی ہے اتنی محبت باقی ان کے لیے بھی رہتی ہے. لیکن بدعہ اگر مکفرہ ہے اور دائرہ صاحب سے خارج کر دینے والی ہے تو پھر ان کے لیے کوئی بھی محبت باقی نہیں رہتی. اور یہ عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے, الولاء والبراء کا مسئلہ, دوستی اور دشمنی کا مسئلہ, محبت اور بغض کا نفرت کا مسئلہ جو ہے. مسلمان دو قسم کے ہیں, نمبر ایک موحد متبع سنت مسلمان, فرما بردار مسلمان جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے بچے ہوئے ہیں اللہ کے کرم سے. ایسے صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے یا اگر کبیرہ گناہ ہو گیا اس سے فوراً توبہ کر لی, اور صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اعمال صالحہ سے اس صغیرہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں, ایسے مسلمان کے لیے ہماری مکمل محبت ہے اور یہ ان کا حق ہے اور ہمارے اوپر واجب فرض ہے کہ ہم ایسے مسلمان سے مکمل محبت کریں. اور دوسرے قسم کے مسلمان جو موحد تو ہے لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, نافرمان ہے مسلمان ہو, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا, کیونکہ توحید ہے تو اسلام ہے, توحید نہیں تو پھر اسلام بھی نہیں ہے. دائرہ اسلام میں ہے یعنی موحد ہے, اسے شرک کبھی کیا نہیں, نہ نواقض اسلام میں سے کوئی ایسے بدعقیدگی جو بدع مکفرہ ہے وہ نہیں کیا, مسلمان ہے وہ, موحد ہے وہ, صحیح العقیدہ ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, سود خور ہے, حرام خور ہے, ظلم کرنے والا ہے, شراب پینے والا ہے, کوئی بھی گناہ کرنے والا ہے, کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, اور اس کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کرتا, ایسے شخص کے لیے اتنی محبت ہے جتنا اس کا ایمان ہے اور توحید ہے, اس کی محبت باقی رہتی ہے. اس سے نفرت کرنا حرام ہے, مطلقا نفرت نہیں کر سکتے آپ مسلمان سے, لیکن جو اس کی نافرمانیاں ہیں, جو وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کر رہا ہے, اتنی بغض باقی رہتا ہے. کیا ایک دل میں بغض محبت باقی رہ سکتی؟ دونوں مل سکتے, جی ہاں مل سکتے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس صحابی کے لیے جس نے کئی مرتبہ شراب پی, 50 مرتبہ شراب پی, 50 مرتبہ حد قائم کی گئی ہے. شراب پینا کبیرہ گناہ ہے. تو کسی نے کہا کتنا برا انسان ہے, اسے بار بار کوڑے مارے جاتے تب بھی اسے عقل نہیں آتی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی ہے. شب باز فرماتے ہیں پیٹ میں شراب ہے اور دل میں اللہ کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور پیٹ اور دل میں کتنا فاصلہ ہے, سبحان اللہ. تو کوڑے کیوں مارے گئے؟ اتنی بغض تھا کہ اس کو کوڑے مارے گئے. اور بغض اس چیز سے ہے جو عمل اس نے کیا ہے. موحد ہے تو اس سے محبت بنیاد ہے باقی رہتی ہے, لیکن اس بد عملی کی وجہ سے نفرت ہوئی. اور جو اہل کفر ہیں ان سے مطلقاً بغض و نفرت ہے, یہ ان کا حق ہے. جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور نصیحت کو سنتا بھی نہیں ہے اور حق کو پس پچھ ڈال دیتا ہے, ایسے انسان کے لیے انصاف کے تقاضا یہی ہے کہ اس سے نفرت کی جائے. وہ لائق ہی نفرت کے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی کوئی جگہ نہیں اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں, چاہے وہ ہمارے سکے والدین کیوں نہ ہو, قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رہنا, ان سے باہمی تعلقات قائم کرنا باقی رہتا ہے, لیکن دلی محبت نہیں ہو سکتی. دنیاوی محبت دنیا کے لیے باہمی تعلقات اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں بات کرتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہ مسئلہ جو تھا فروع مسئلہ تھا کس نے کہا ہے؟ امام شافعی نے خود کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا کہ امام ابن ابی العز الحنف رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں نقل کرتے ہیں امام شافعی کا یہ قول. امام شافعی فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اہل الکلام کو جوتے ماروں. سبحان اللہ، اہل الکلام ایک بدعتی گروہ ہے، کلام پڑھنے والے مسلمان ہیں، لیکن علم الکلام جس پر صرف کلام ہی ہوتا ہے اور شریعت میں تحریف پیدا کی گئی ہے، اس علم کی وجہ سے امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کو میں جوتے ماروں. اور ان کی تشہیر کروں قبیلوں میں، اور تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے یہ سزا ہے اس کی جو قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور اہل الکلام کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے. تو یہاں پر تو اختلاف تو تھا اہل کلام کے ساتھ، لیکن کیا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا ہم پھر بھی بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، کوئی حرج نہیں، جس سے ہم محبت کے اسے جوتے بھی مارتے ہیں کیا؟ تو یہ منہج کا معاملہ ہے، اہل کلام کا منہج اہل سنت اور منہج سے بالکل ہٹ کے ہے. اہل سنت اور جماعت قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں صحابہ کرام و سلف کے سمجھ کے مطابق، اور اہل بدعت اہل کلام جو ہے وہ قرآن سنت کو سمجھتے ہیں علم الکلام کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ موزے بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، لیکن ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کا علاج نمبر ایک، اللہ تعالی سے دعا. اللہ تعالی فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مبارک میں یہ ہدایت کر رہے ہیں جب دل میں کوئی تکلیف پیدا ہو جائے تو یہ دعا کیا کرو. دل کی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کا علاج بھی موجود ہے، اور علاج یہ ہے کہ اس دعا، اس آیت کریمہ کو کثرت سے تلاوت کیا کرو. جس کے دل میں کوئی کینہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مرض ہے، جیسا کہ بغض و نفرت کی مرض ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی زندگی اور موت دینے والا ہے. میرے دل کو پھر سے زندہ کر دے. میرے دل میں اگر کوئی کدورت ہے، کوئی ناپاکی ہے، تو اسے درست کر دے. لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل کو پاک کر دے. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ اے اللہ تعالی تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہدایت تو مل چکی ہے اور راہ راست کو بھی دیکھ لیا ہے، صراط مستقیم پر چلنا بھی شروع کر دیا ہے. ایک چیز اور باقی رہتی ہے، دعا باقی رہتی ہے ثابت قدمی کی. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسا ہے کوئی نہیں, ہم نے سب کو سمجھ لیا, حق کو اپنا لیا, سلفی بن گئے ہیں, بس اب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے, اپنے آپ کو متکبر سمجھنا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. سر جھکا کر ذلت اور انکساری کے ساتھ جس نے ہدایت دی ہے اسی سے دعا کرتے رہو کہ وہ ثابت قدمی بھی تمہیں عطا فرمائے. جس نے ہدایت دی ہے وہی ہمارے دل کا مالک ہے, جب چاہے وہ پھیر بھی سکتا ہے. اسے ہدایت کی طرف پھیرا ہے تو اسی کا کرم ہے, ہمارا کوئی احسان نہیں کسی پر, ہمارے ہی نجات کا ذریعہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ, اپنے رحمتوں میں سے, وسیع رحمتوں میں سے ایک رحمت ہم پہ نازل فرما, ہمیں عطا فرما کہ ہمارا دل مضبوط ہو جائے اسی ہدایت پر. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے, تو ہی بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معروف دعا, سید المرسلین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, معروف دعا کیا ہے؟ اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اے اللہ تعالی, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو ثبت قلبی علی دینک, اپنے دین میں ہی پھیر دے, اپنے دین پر ہی پھیر دے, ثابت قدمی عطا فرما. قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ اور قلب قلبہ کیا ہوتا ہے؟ جو الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے, جو مستقر نہیں ہوتا, سکون ہوتا نہیں ہے, متقلب ہوتا رہتا ہے. انسان کا دل ہے یہ, ایسا ایک جگہ پر ٹکتا ہی نہیں ہے, کبھی دائیں ہوتا ہے, کبھی بائیں ہوتا ہے, کبھی آگے, کہیں پیچھے, کہیں اوپر, کہیں نیچے, کہیں مشرق, کہیں مغرب, کہیں شمال, کہیں جنوب, ٹکتا ہی نہیں ہے کسی جگہ پر. اس لیے اسے قلب کہا جاتا ہے. اور خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے دین پر ٹک جائے, اور دین کی محبت اور تڑپ اور چاہت اس کے دل میں بیٹھ جائے. طلب علم, دین اور شریعت کی بنیادی علم کو حاصل کرنا, اس کا بنیادی مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد اس زندگی میں, جیسے رزق حلال کمانا اس کے لیے ایک بنیادی مقصد ہے, اس سے زیادہ مقصد اس کا یہ ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں تاکہ میری زندگی روشن ہو جائے, اور اس کے بنیاد پر میں رزق حلال بھی کما سکوں. ورنہ اگر مال ہو اور علم نہ ہو تو یہ دنیا کا بدترین درجہ ہے, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دنیا کا بلند ترین درجہ یہ ہے اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال عطا فرمائے اور علم بھی عطا فرمائے, اور اس علم کے مطابق وہ اس مال کو بھی خرچ کرتا ہے. لیکن علم شریعت کا علم, شریعت کا بنیادی علم, تو سب سے پہلے ہے دعا. دوسرے نمبر پہ, یہ تو اپنے لیے دعا تھی نا, اب مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے, ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا مسلمان بھائی ہے, مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے, اس کے لیے دعا کرو. اور جب آپ اپنے کسی مخالف کے لیے دعا کرتے ہو تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مخالفین تو موجود ہیں, آپ سے ہر انسان متفق نہیں رہے گا, آپ سے نفرت کرنے والے لوگ بھی ہیں جیسے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ دنیا کا ترازو ہے, آپ اسے بچ نہیں سکتے. میں اور آپ کو ہماری کیا حیثیت ہے؟ لوگوں نے صحابہ کرام سے بھی نفرت کی ہے, محبت کرنے والے بھی ہیں, اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے کائنات میں؟ بعض لوگوں نے تو ان سے بھی نفرت کی تھی. تو عجیب سا ترازو ہے دنیا کا, یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ سب تم سے محبت کریں گے, ہرگز نہیں. جتنی بھی اچھے بن جائیں لوگوں کی طرف نہ دیکھیں, لوگوں کی رب کی طرف دیکھیں. اگر لوگوں کی طرف دیکھو گے تو کبھی اطمینان سکون نہیں پا سکو گے, اور ایک ایک اچھائی کر کے دل سے نکلتی جائے گی اور باقی بغض و نفرت باقی رہ جائے گی. لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو, آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اس قول اور فعل سے تمہارا رب راضی ہے کہ نہیں. اگر وہ راضی ہے تو پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں, اور اگر لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے لگو گے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھو گے تو لوگوں کو تو ویسے تم راضی نہیں کر سکتے. اپنے دل سے بات نکال دیں کہ جب تک لوگوں کے مطابق میں بات نہیں کرتا, جو ان کو پسند ہے وہ بات نہیں کرتا, تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے, مجھ سے محبت نہیں کریں گے, پھر میں صحیح دعوت نہیں دے سکتا. یہ شیطان کا بہکاوا ہے اور چال ہے. تم نے دعوت اور تبلیغ میں وہی راستہ اختیار کرنا جو انبیاء کا راستہ ہے, جو سلف صالحین کا راستہ ہے. بنیاد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, اصولوں پر کوئی بھی خاموشی اختیار نہیں کر سکتی. حکمت عملی یہ ہے کہ بعض اوقات خاموشی اختیار کی جاتی ہے, بعض اوقات اشارتاً بات کی جاتی ہے, اور بعض اوقات حقیقتاً بات کی جاتی ہے, لیکن چھوڑ دیا جائے ہرگز نہیں. تو اس چیز کو بھی سمجھ لیں, یہ بڑی غلط فہمی ہے, اس کو دور کر لیں. اور اس دل کی مرض میں سے ایک یہ بھی مرض ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے تاکہ مجھ سے محبت کریں, میری دعوت سے محبت کریں. اور جس نے بھی یہ راستہ اختیار کیا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا, یاد رکھیں, کیونکہ یہ راستہ جو ہے یہ سیدھے راستے سے ہٹ کر ایک دوسرا راستہ ہے. تیسرے نمبر پہ جو بھی وجوہات ہیں بغض و نفرت کی, ان کو دور کر لیں. مثال کے طور پہ شراب ہے, جوا ہے, یہ بغض و نفرت کی بنیادیں ہیں معاشرے میں. شرابی جب شراب پیتا تو اس کو پھر کوئی فرق نہیں نظر آتا, کون اچھا ہے, کون برا ہے, کون دوست ہے, کون دشمن ہے, کون پیارا ہے, کون پیارا نہیں ہے. جب اس کی عقل ہی ماری جاتی ہے تو پھر وہ لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتا ہے, اور ہم لوگ اس کو دیکھ کر اس پر ترس بھی نہیں کھاتے. ایک شخص تو ایک گناہ میں مبتلا ہے, اس کے منہ سے جو بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں ہم بھی ریئیکشن میں آ جاتے ہیں, ہم بھی اسے سنا دیتے ہیں کچھ, پھر لڑائی ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے. تو اگر کوئی بھی مسلمان کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے, ایسی نافرمانی میں مبتلا ہے کبیرہ گناہ میں جس کی وجہ سے یہ بغض و نفرت عام ہو رہی ہے, اسے چھوڑ دے. چاہے وہ شراب ہو, چاہے وہ نشہ ہو, چاہے وہ جوا ہو, چاہے وہ سود ہو. بعض لوگ قرض تو دیتے رہے کہ سود قرض دیتے ہیں. میں یہودیوں کی یا ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, بعض کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, اچھے لوگ ہیں, نمازی ہیں اور موحد بھی ہیں, عجب بات ہے, لیکن قرضہ دیتے فائدے کے ساتھ, ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں یہی فائدہ ہے کہ قرض حسنہ دیتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دے گا, یہ تھوڑا فائدہ ہے. یہ جو کچھ بھی تم یہاں پہ کما رہے ہو یہ اپنے لیے نہیں کما, اپنے لیے یہی جو تم نے پہنا ہوا ہے, جو تم کھا چکے ہو یا کھا رہے ہو, یہی تمہارا ہے, باقی کسی اور کے لیے تم کر رہے ہو, یاد رکھو. اور ابھی یہ نہیں پتا کہ کہاں پہ وہ استعمال کریں گے, حلال میں یا حرام میں, اللہ کی رضا میں, اللہ کی نافرمانی میں, اس کا کوئی گارنٹی نہیں. اللہ عالم, ہمارا حسن ظن ہے, گمان ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت کی ہے اور اچھا ہی وہ خرچ کریں گے. یہ ہمارا گمان بھی ہے اور دعا بھی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ عالم کیا ہونے والا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہر وہ چیز جس کی بنیاد پر بغض و نفرت معاشرے میں پیدا ہو سکتی ہے, دو مسلمانوں کے بیچ میں پیدا ہو سکتی ہے, اس کو دور کر دیں. اس کے بعد نمبر چار, اچھا اس کی دلیل پہلے سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم لوگوں کے بیچ میں عداوت, دشمنی اور بغضاء اور بغض و نفرت عام کر دے, خمر میں, شراب میں, والمیسر, جوئے میں, اور اس جیسی ہر مہلک بیماری، ہر مہلک نافرمانی جو معاشرے میں امن و امان کا خاتمہ کرتی ہے اور آپس میں بغض و نفرت پیدا کرتی ہے، اسے ختم کر دیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اچھے الفاظ کا اختیار کرنا بات کرتے وقت. شیطان کا ایک اور حربہ بھی ہے، وہ بات کرتے ہوئے خاص طور پہ جس آپ کا اختلاف ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے الفاظ ذہن میں بٹھا دیتا ہے نا کہ زبان سے ایسے الفاظ نکلتے کہ سننے والا اور بھڑک جاتا ہے اور نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دیں، لِعِبَادِي جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، کیا کہیں؟ یقولو وہ کہیں، اللہ ہی احسن جو اچھی بات ہے. الفاظ اچھے ہونے چاہیے، چاہے غصہ آیا ہوا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں آپ کے اندر جو کچھ بھی ہے، اگر وقتوں پہ غصہ بھی آپ کو آیا ہوا ہے، کوشش کریں آپ کے الفاظ اچھے ہوں. چاہے آپ کا اختلاف اپنی بیوی سے ہو، اپنے بچے سے ہو، اپنے والدین سے ہو، الفاظ اچھے ہونے چاہیے. غلط فہمی ہو جاتی ہے، اسے دور کرنے کے لیے آپ کے الفاظ اچھے ہونے. اگر آپ کے الفاظ بھی اس غصے کی وجہ سے غلط الفاظ نکلے تو پھر تو پیٹرول ہے اور آگ ہے، پھر تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا، پھر جھگڑے بڑھتے جائیں گے، تفرقے بھی ہوتے جائیں گے اسی طریقے سے، اور معاشرہ یہ ٹوٹا پھوٹا معاشرہ جس میں بد امنی عام ہے، بغض و نفرت عام ہے، قتل و غارت عام ہے، پھر یہی کچھ نظر آئے گا. تو الفاظوں کا انتخاب کرنا. سلف صالحین میں سے کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں جھگڑتے وقت کسی جب اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کون ہیں. اگر آپ اس کے مقام پر نیچے اتر جاتے ہیں تو آپ بھی اسی کی طرح ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو اپنے مقام تک اوپر لے کے آئیں. اگر آپ صاحب علم ہیں، صاحب فضل ہیں، سمجھنے والے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر آپ عام انسان نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے ایک عام انسان سے اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور سے کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، ہم دو گالیاں دیتے ہیں. کبھی کبھی مکینک کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، یہ تم نے کام ٹھیک نہیں کیا، کبھی میں نے کام ٹھیک کیا، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم بدتمیز ہو، تم بدتمیز ہو، تم یہ ہو، تم وہ، برابر ہو گئے. کہاں تمہارا علم، کہاں تمہارا مقام، کہاں تمہاری حیثیت، تمہارے کام کیوں نہیں آیا، کیوں اس کے لیول پہ نیچے اتر چکے ہو. تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اپ گریڈنگ کر، جیسے کہتے ہیں اپ گریڈنگ کرنی ہے، اس کو اپنے لیول تک اوپر لے کے آتے. کیا ہے اگر آپ کے 10-20 چلے گئے لیکن اسے آپ سبق ضرور سکھائیں گے، ارے کتنا اچھا انسان تھا. وہ سوچے مجبور ہو جائے گا کہ روز گالیاں کھاتا ہوں، روز گالیاں دیتا ہوں. آج پہلی مرتبہ ہے کہ کسی کوئی شخص دعا دے کے گیا ہے اور پیسے بھی دے کے گیا ہے، واقعی غلطی میری ہی ہے، آپ نے اس کی اصلاح کر دی اپنے دو اچھے الفاظوں سے اور حسن معاملہ سے، حسن اخلاق سے. جو آج تک برا میکینک تھا یا برا ڈرائیور تھا، ہو سکتا ہے آپ کے اس اچھے اخلاق اور اچھے عمل سے پیسہ تو ویسے ہی 10-20 جانے ہیں، لیکن آپ نے اس کے دل کے اندر ایک بات بٹھا دی ہے کہ واقعی میں غلطی پر ہوں اور مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے بھی سچ بولنا چاہیے. رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ اسے بھی دے رہا ہے، اس نے 20-40-50 قربان کر دی ہیں، میں قربان نہیں کر سکتا کچھ اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کے لیے. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھے، جب بھی کسی سے اختلاف ہو، کبھی ہم گاڑی میں جا رہے تھے، سگنل پہ کوئی غلط طریقے سے گاڑی کو کراس کر دیتا ہے، ہمارے منہ سے گالی نکلتی ہے، اور ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ معصوم ہم سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہم بھی انہیں یہ سبق سکھا رہے ہیں بیٹا یہی طریقہ ٹھیک ہے، جو بھی غلطی کرے اسے گالی ضرور دینا. پھر جب ہم غلطی کرتے ہیں یا اس کا بھائی غلطی کرتا ہے گھر, وہ گالی دیتا ہے, پھر اسے پکڑتے مارتے بھی ہیں. اس میں گالی کیوں دی ہے؟ ارے ہم نے خود اس کو سکھایا ہے. کہتے ہم نے تو نہیں سکھایا. آپ کیا کیا مطلب سکھانے کا؟ کیا آپ کلاس روم کی طرح اسکول میں استاد پڑھاتا ہے, بچوں کو بٹھا دیں گے, ہاتھ میں اپنا ایک فٹا بھی لے لیں گے, بلیک بورڈ پہ لکھیں گے جھوٹ نہ بولو, جھوٹ نہیں بولا جاتا. یہ کوئی بھی نہیں کرتا میرے بھائی اپنے گھر میں. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اپنے افعال اپنے اقوال سے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, بچہ وہی سیکھ رہا ہے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں, ہم بغض و نفرت کرتے ہیں وہ بغض و نفرت کریں گے, ہم محبت کریں گے وہ بھی محبت کریں گے. جو تعلق ہمارا اپنے والدین کے ساتھ ہے, جیسے ہم ان سے پیش آتے ہیں, واللہ اب دیکھ لیں. ایک شخص کہہ رہا تھا, ایک شخص کہہ رہا اس کے آنکھ میں بھی آنسو تھے, کہتا ہے کہ میں گھر میں داخل ہوا, میں نے اپنے والد کے سر پر بوسہ دیا, پھر جا کے کمرے میں بیٹھ گیا, مجھے کسی نے دیکھا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پہلی مرتبہ میرا بیٹا آیا, سلام کیا, میرے سر پہ بوسہ دیا. آج تو اس نے بوسہ نہیں دیا تھا. میں حیران ہو گیا, ارے اس کو آج کیا ہو گیا ہے؟ پھر مجھے یاد آئے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے کچھ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیٹے سے کروا کے مجھے دکھایا ہے, اس دنیا میں دکھا دیا ہے. جیسے ہم کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ویسے کریں گے. اگر آپ کو پسند ہے کہ بغض و نفرت کی زندگی ہی گزارنی ہے, گھر میں روزانہ جھگڑے میاں بیوی کے, روزانہ والدین کے ساتھ جھگڑا, روزانہ بھائیوں کے ساتھ جھگڑا, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسوں کے ساتھ زندگی اجیرن ہو چکی ہے, ہر طرف نفرت کی آگ ہی پھیلی ہوئی ہے, اگر آپ کو یہ زندگی پسند ہے تو پھر رہو. لیکن آپ اکیلے نہیں, یاد رکھیں آپ گھر کے سربراہ ہیں. کم سے کم آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے, یہ جو سربراہی ہے, یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی گھر نہیں ہے, جن کی شادی نہیں ہو رہی, یا جن کے بچے نہیں ہیں, یا جو اس لائق ہی نہیں ہے, کوئی پاگل ہے, کوئی اپاہج ہے, کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لائق بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے, بیوی کی نعمت عطا فرمائی ہے, اور دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اچھی بیوی بھی ہے, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وہ پھر اچھی اولاد اور نعمت ہے. سر نعمتوں کو ایک جھٹکے میں اڑا دینا, یہ کہاں کی حکمت عملی ہے اور کہاں کی عقل بندی ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, نعمتوں کو شکر ادا کرتے رہو, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا, برکت والی زندگی اللہ تعالیٰ بنا دے گا. اور اگر نہیں ایسا کام کرتے, بس بغض نفرت ہے, ناشکری ہی ناشکری ہے, پھر تو ایک کے بعد دوسری بے برکتی عام ہوتی جائے گی, اور یہ بغض نفرت اور بڑھتی جائے گی, اور سوائے ذلت اور رسوائی کے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کچھ ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح کی روح منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. واخذ دعاء الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اگلے جمعرات انشاءاللہ 11 اپریل بروز جمعرات ایک انشاءاللہ بڑا درس ہونے والا ہے, جو